حضرت پیر صاحب حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب دامہ مجدہم کہ یہاں کتنی بھیڑ ہوگی، اجتماع ہوگا، کتنی مخلوق ہوگی، کتنا بڑا وہ اجتماع، تو خود میں اور آپ اور وہاں جتنے علماء مشائخ مفتیان کرام وہ اعتکاف میں ہوں گے تو وہ جب اپنی ضروریات کے لیے معتکف سے مسجد سے نکلتے ہیں تو مسجد کے حدود سے باہر استنجا جاتے ہوئے آتے ہوئے وضو سے فراغت کے بعد اس سے پہلے بات چیت وغیرہ کر لیتے ہیں، اس کی گنجائش سمجھتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ حضرت پیر صاحب سے کوئی بات کر سکے، حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ چھٹی بچے کو جیسے دی جاتی ہے مکتب سے، کلاس مکتب کی کلاس سے باہر جانے کے لیے استنجا وضو کے لیے، تو اس طرح کی معتکف کو چھٹی صرف استنجے کے لیے باہر نکلنے کی دی گئی ہے، بات چیت کی تھوڑی دی گئی ہے، دوسرے کاموں کی تھوڑی دی گئی ہے، تو اس لیے کوئی بات چیت وغیرہ قطعاً نہیں، شروع سے اعتکاف میں ان کی نرالی کیفیت، اور بتایا جاتا ہے کہ یہی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا، حضرت شیخ قدس روح کا اور صاحبزاد سلمہ کا عملی اختلاف اس میں کہ حضرت معتکف سے استنجے کے لیے برابر والے حجرے میں حضرت کو لے جاتے تو وہاں حضرت گفتگو بھی فرماتے، بات چیت بھی فرماتے، لیکن حضرت پیر صاحب کا مزاج میں اس کے بالکل برعکس، تو یہی حال تمام اختلافات کا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ نمازی کے سامنے اگر گدھا گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. اس کے برعکس خلفائے اربعہ میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان حضرات کا مذہب یہ ہے کہ نہیں ٹوٹتی. اگر امام ہے اور امام کے ساتھ دو مقتدی ہوں تو امام کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ مسجد کی صفوف کی طرح اپنی جگہ پر کھڑا ہو، مقتدی پیچھے اپنی صف میں ہوں اس طرح کھڑا ہو، یا دو مقتدیوں کے بیچ میں اسے کھڑا ہونا چاہیے؟ تو اس میں اختلاف. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے کہ دو مقتدیوں کے بیچ میں امام کھڑا رہے، اگر پھر کوئی تیسرا مقتدی آ جائے تو امام پھر خود آگے بڑھ جائے، لیکن وہ دو مقتدیوں تک بیچ میں کھڑا رہے. حالانکہ صحابہ کرام کے نزدیک امام کو معمول کے مطابق عام نمازوں کی طرح دو ہوں تو بھی، تین ہوں، چار ہوں تو بھی، سب سے الگ ہو کر آگے تنہا کھڑا ہونا چاہیے. اسی طرح حضرت عمر اور صاحبزاد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے درمیان بہت سے مسائل میں اختلاف ہے باپ بیٹے کے درمیان. کسی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حسن بصری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت ابن عمر وتر کی تینوں رکعتوں کے درمیان سلام پھیرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی وہ دو رکعت علیحدہ پڑھتے ہیں اور دو رکعت پر سلام پھیر دیتے ہیں، پھر ایک رکعت علیحدہ پڑھتے ہیں پھر سلام پھیرتے ہیں. تو جب یہ ذکر آیا تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ یہ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل تم نے بتایا، میں ان کے ابا کا عمل بتاتا ہوں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی تینوں رکعتیں ملا کر پڑھتے تھے، ایک سلام سے پڑھتے تھے، اور وہ بیٹے سے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے زیادہ فقیہ تھے. تو اس طرح کے لاکھوں مسائل ہیں جن میں ڈیڑھ ہزار برس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے لے کر اب تک کے فقہا اور مفتیان کرام میں اختلاف رہا کہ کسی نے کیا فتویٰ دیا، کسی نے کیا فتویٰ دیا. حضرت شیخ قدس روح نے اس پر ایک کتاب تصنیف فرمائی کہ چار رکعت نماز میں کہاں کہاں پر اختلاف ہے. تو حضرت شیخ قدس روح نے اس میں 150 سے زیادہ جگہوں پر اختلاف ذکر کیا تھا. کہ نیت میں اختلاف، پھر تکبیر میں اختلاف، رفع یدین کہاں تک کرنا ہے اس میں اختلاف، پھر آگے کہاں کہاں رفع یدین ہے اس میں اختلاف، پھر ہاتھ کہاں باندھنے ہیں اس کی جگہ میں اختلاف، باندھنے کی کیفیت میں اختلاف، اس باندھنے کی جگہ میں اختلاف، ہاتھ باندھنے کے بعد کیا پڑھا جائے، دعائے توجیہ پڑھی جائے نہ پڑھی جائے، اس کے الفاظ کیا ہوں، ثنا کیسے پڑھی جائے. تو یہ حضرت فرماتے ہیں کہ 150 سے زیادہ اختلاف مجھے ملے اور میں نے جمع کیے، اور میں نے حضرت کی اس کاپی سے وہ 150 اختلاف نقل کر کے میں یہاں بھی لایا تھا، مگر وہ کہیں پھر ادھر ادھر ہو گئی، مل نہیں رہی، کافی عرصہ ہو گیا. تو یہ نماز جیسی اہم چیز اور اس میں 150 جگہوں میں اختلاف، کسی نے ایک دوسرے کو چیلنج نہیں کیا کہ ہم غلط تم صحیح، تم صحیح ہم غلط، ہم صحیح تم غلط، کسی نے نہیں کہا. اور کتنی چیزوں میں شدید اختلاف، بہت سارے اقوال. اب یہ تفسیر جزء عمت سالون جو ہماری چھپی ہے اس میں آپ دیکھیں گے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. تو شاہد سے مراد کیا، مشہود سے مراد کیا، شاہد کا مستاق کیا، مشہود کا مستاق کیا، اس میں کئی درجن اقوال اس میں لکھے ہیں. اسی طرح جمعے کے دن میں ایک ساعت ہے کہ جس میں جو مانگو مل جاتا ہے، اس گھڑی میں دعا انسان کرتا ہو تو اس کی ہر دعا قبول اور مقبول. تب وہ ساعت کون سی ہے، سب کو تلاش، اس کی تلاش ہے کہ کون سی ساعت ہے. تو اس میں 50 کے قریب اقوال ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں 50 قول ہیں اور وہ تمام 50 اقوال حضرت شیخ الاسلام روح نے موطا کی شرح اوجز میں لکھے ہیں. اسی طرح لیلۃ القدر, اب اس ماہ مبارک میں لیلۃ القدر ہے تو وہ کون سی رات ہے, اس میں 50 قول ہیں. اتنا شدید, اتنا زیادہ اختلاف, کسی نے 27 کو, کسی نے 25 کو, کسی نے 23 کو, 21 کو جو کہا, تو یہ اختلاف نزاع تھوڑا ہی ہے, ایک دوسرے کی تغلیط کے لیے تھوڑا ہی ہے. امت پر رحمت ہے, وسعت ہے. اسی طرح جس میں بہت زیادہ اقوال پائے جاتے ہیں اس میں سے ایک قرآن آیت ہے, حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی, کہ تمام نمازوں کی پابندی کرو, بالخصوص وہ نماز جو درمیان میں آتی ہے, کہ اس سے پہلے ظہر کی نماز سری اور اس کے بعد والی مغرب جہری, اس لیے اس کو وسطی کہا گیا. تو اس لیے یہ کہتے ہیں صلاۃ وسطی یہ ہوئی, یہ عصر کی نماز ہے. تو اس طرح کے صلاۃ وسطی کا مصداق اور یہ درمیانی نماز کون سی نماز, تو اس میں کئی درجن اقوال ہیں. کوئی مسئلہ شاید ہی ایسا ہو کہ جس میں کم از کم دو قول نہ ہو. ہر جگہ میں یہاں پہنچ کر حضرت شیخ قدس روح بخاری شریف کے سبق میں فرماتے تھے کہ میرے پیارو ایک قصہ سنو. ایک مولانا صاحب نزا کی حالت میں تھے, آخری وقت ہے, بچوں کا فکر ہے, تو صاحب زادے سلمہ کو بیٹے کو بلایا, رونے لگے کہ بیٹا میں نے بہت کوشش کی کہ تو کچھ پڑھ لے لیکن تو پڑھ کے نہیں دیا, اب میں مر جاؤں گا تو میرے بعد یہ جتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں تجھ سے مسئلے پوچھیں گے, اب تو نے کچھ پڑھ کے دیا نہیں تو اب تو کیا جواب دے گا, کیسے مسئلے انہیں بتائے گا. اچھا تو میری ایک بات تو یاد رکھ کہ بیٹے جب کوئی تجھ سے کوئی مسئلہ پوچھے تو بے دھڑک کہہ دینا کہ حضرت شیخ قدس روح اس کو ذرا کھینچ کر بیان فرمائے, آواز کو ترنم کی طرح ایک لے میں, ایک خاص انداز میں اس کو ادا فرماتے تھے. فرماتے تھے کہ یوں کہنا کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے, پھر آگے اس کی دلیل بھی دی مرنے والے مولانا نے, بیٹے کو دلیل دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹا اس لیے کہ سب سے اہم ترین مسئلہ خدا وحدہ لا شریک اللہ عز و جل کی ذات پاک کا ہے, تو اس کو بھی اختلاف کرنے والوں نے اختلاف سے بالا نہیں رہنے دیا بلکہ کسی نے کہا کہ خدا ہے کہاں, ہے ہی نہیں, کسی نے کہا کہ دو ہیں, کسی نے کہا تین ہیں, کسی نے کہا کہ ایک یزدان ہے, ایک اہرمن ہے, ان گنت تمام ماننے والوں نے خود اس مسئلے کو کیسا الجھا دیا. اس لیے فرماتے ہیں کہ بیٹا جب تجھ سے جب کوئی مسئلہ پوچھے تو اس سے کہہ دینا اس مسئلے میں اختلاف ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس مسئلے کی نزاکت کو کہ جو مسئلہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا یا ہم جس پر عمل پیرا ہیں کسی کو اس کے خلاف کرتے ہوئے دیکھا تو بے دھڑک الجھنا شروع کر دیا, نہ کوئی علم پاس کو اور گہرے اونچے مسائل میں رائزنی شروع کر دی جاتی ہے. تو ہر جگہ کم از کم دو قول ہوں گے اور کئی کئی مذاہب علماء میں ہوں گے. تو یہ جو فروع کا اختلاف ہے یہ تو رحمت ہے, اور اصول کا اختلاف ذات وحدہ لا شریک کو کوئی مختلف ہی ٹھہرائے اس میں رائے زنی کرے. اسی لیے فلسفے اور علم کلام وغیرہ کے پڑھنے سے, اس کے مطالعے سے, ان کتابوں کے دیکھنے سے علماء نے بہت شدت سے منع فرمایا. اور یہاں بھی بعض جگہ بیانوں میں نوجوانوں کو میں نے اس سے منع کیا کہ یہاں کی یونیورسٹیز میں فلسفے کے کا موضوع نہ لیا جائے کہ اس میں اس کا انجام ہوتا ہے تمام جو اصولی ہمارے مسائل ہیں, اصولی عقائد ہیں, ان سے انحراف, اس کا نتیجہ حق تعالی شانہ کا وجود مشکوک بنا دیا جاتا ہے. یہی ہدف ہوتا ہے, اور اسی کی وجہ سے دنیا میں یہ الحاد اور کمیونزم اور یہ تمام فتنے جو آئے وہ اس رستے سے آئے. ہاں, جو اصول کو چھوڑ کر جو فروعی مسائل ہیں تو ان میں جو اختلاف ہے وہ ہمارا اس وقت کا موضوع ہے کہ وہ رحمت ہی رحمت ہے. کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اختلاف پر کتنی مسرت ہے کہ میں نہیں چاہتا ہرگز کہ ایک ہی بات بیان کر دی جاتی, کہ ایک ہی بات بیان کر دی جاتی کتنی ضیق اور پریشانی ہوتی, اختلاف کی وجہ سے کتنی وسعت اور گنجائش مل گئی. اسی لیے جب خلیفہ منصور ابو جعفر منصور حج کو گئے تو انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی, اور امام مالک سے درخواست کی کہ آپ اپنی موطا کے بکثرت نسخے لکھ کر ہمیں لکھوا کر ہمیں دے دیں تو میں سلطنت میں اسے شائع کر دیتا ہوں اور ہر جگہ میں حکم دے دوں گا کہ اسی کے موافق عمل کیا جائے اور اپنی عبادات میں اس پر عمل ہو اور اپنے معاملات میں اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں. مگر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں نہیں, ایسا ہرگز نہ کیا جائے, کیونکہ لوگوں کے پاس جو مختلف روایات حدیث پہنچی ہیں اور ہر جماعت نے ان روایات کے مطابق عمل شروع کر رکھا ہے تو ان کو اسی پر چھوڑ دیا جائے, کہ جو ان کو پہنچا وہ اسی کے پابند ہیں. تو ان کے بعد جب دوسرے بعد میں خلیفہ ہارون رشید آئے تو انہوں نے بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میری دلی تمنا یہ ہے کہ موتا امام مالک کا ایک نسخہ لکھ کر کعبے میں رکھ دیا جائے اور اعلان کر دیا جائے کہ سب اس کے موافق عمل کریں. تو جو جواب آپ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ ابو جعفر منصور کو دیا تھا وہی جواب انہیں دیا اور فرمایا کہ صحابہ کرام کا فروعی مسائل میں اختلاف رہا ہے اور الگ الگ مسائل جو صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو بتائے اس میں سب کے سب حق پر ہیں. بظاہر چاہے وہ متضاد معلوم ہوتے ہوں لیکن وہ سب کے سب حق پر ہیں اور وہ شہروں میں وہ مسائل شائع ہیں, لوگ ان پر عمل کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ دوسری مرتبہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے خلیفہ کو بھی اس کام سے روک دیا. اب یہ ائمہ اربعہ کے مقلدین میں حنفیہ شوافیہ کا اختلاف, مالکیہ کے ساتھ حنابلہ کا اختلاف, تو یہ جتنے اختلافات ہیں تو وہ سب کے سب سب کے بارے میں یہی چاروں مذاہب کے بانیوں کی طرف سے یہی اعلان ہے کہ ہمارا یہ فتویٰ ہے لیکن اگر اس کے خلاف تم دلیل تمہیں مل جائے, حدیث مل جائے, تو میرا دیا ہوا فتویٰ دیوار پر دے مارو اور اس حدیث پر عمل کرو. میرے اس فتوے کے مقابلے میں زیادہ مدلل دوسرا فتویٰ ہو تو اس کے اوپر عمل کرو. اور اسی لیے اختلاف دیکھنے کے باوجود حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان تھا کہ جو فقیہ بننا چاہے اس کو چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے چمٹ جائے, اور پھر خود اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ میں خود جو فقیہ بنا ہوں وہ امام محمد کی کتابوں سے بنا ہوں. اس پر نگاہ نہیں فرمائی کہ میرا اور امام محمد کا اختلاف ہے, میرا اور امام ابو یوسف کا اختلاف ہے, وہ بے شمار مسائل میں کچھ اور فتویٰ دیتے ہیں, میں کچھ اور فتویٰ دیتا ہوں, اس کو نہیں دیکھا. اور یہ کیوں کہ یہ اختلاف انہوں نے رحمت تصور فرمایا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول صاحب در مختار نے بیان کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں میرے قول کے خلاف تمہیں کوئی دلیل مل جائے تو اس میرے قول کو اور میرے فتوے کو چھوڑ دو, اور جو مدلل فتویٰ تمہیں مل گیا تو اس پر عمل کرو. تو صاحب در مختار اس کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ امام اعظم کا یہ ارشاد اسی پر مبنی ہے کہ علماء کا اختلاف یہ رحمت ہے. کاش کہ یہ تمام اختلافات کی دنیا کو ہم سمجھیں اور کیسے یہ سب کے لیے رحمت ہیں, کتنی گنجائش, اس کو سمجھنے کے لیے جو ہمارے یہاں آج کل ڈیڑھ بجے, ڈھائی بجے, ساڑھے تین بجے اور عید آج اور کل دو دن کیوں ہو رہی ہے, اس کو ایک اختلاف اور جھگڑا سمجھنے کے بجائے اس کو ہم رحمت سمجھیں کہ اللہ نے کتنی وسعت رکھی ہے کہ ان کی عید بھی درست، ان کی بھی درست، ان کے روزے بھی درست، ان کے روزے بھی صحیح. اور عوام جیسے اس میں الجھتے ہیں اور اپنی ایسے ایسے جملے بول جاتے ہیں، ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ جس سے ان کی دنیا تو کیا آخرت بھی تباہ ہو سکتی ہے، تو اس میں زیادہ الزام، سارا الزام عوام پر ڈالنے کے بجائے بہت حصہ اس الزام کا علماء پر بھی آتا ہے کہ وہ ایسے جزوی اختلافات کو، چھوٹے چھوٹے یہ مسئلے، بہت چھوٹا یہ مسئلہ تو چاند کا اور روزے کا اور عید کا اور ٹائم ٹیبل کا، مگر ایسے جزوی چھوٹے سے اختلافات ان کو علماء تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ عوام میں پھیلایا جائے اور عوام کی مدد ان کے ساتھ ہو، ان کی اکثریت ہمارے ساتھ ہو. اور اس کے لیے وہ اس سے بھی گریز نہیں کریں گے کہ نام لے کر کسی اصحاب حق میں سے، اہل حق میں سے دوسروں کی ہم توہین کر رہے ہیں، تذلیل کر رہے ہیں، زبان ان کے خلاف کھول رہے ہیں، ان کی غیبت کر رہے ہیں، ان پر بہتان ترازی کر رہے ہیں. اگر ان میں اخلاص ہوتا تو ایک دفعہ انہوں نے اپنا مسئلہ بتا دیا کہ بھائی میں، میرا تو آج روزہ نہیں ہوگا، میری عید تو کل ہوگی، آج میں عید نہیں کروں گا، اور پھر اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو جائیں اپنا کام، کیونکہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا. آگے اس کو پھیلانے کی اور دوسروں کو اپنے ساتھ ملانے کی انہیں کیا مجبوری اور کیا ضرورت پیش آئی؟ کسی کے دوسرے لوگ ساتھ نہ ہوں اور وہ دل سے اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں تو تنہا کریں؟ کیا حدیث میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی دعوت پر کسی نے لبیک نہیں کہا؟ کسی کے ساتھ بعض انبیاء ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ ایک ہی ان کا ماننے والا، ایک ہی امتی، تو کیا اس سے اس نبی کے متعلق اس کی ان کی شان گھٹ گئی؟ انہوں نے اکمل طریقے سے اپنا فریضہ ادا کیا. یہ تو ماننے والوں کی قسمت، انہوں نے اپنے لیے جہنم کو پسند کیا، تو نبی کی شان میں کوئی نقص نہیں آیا ان کے ماننے والوں کے کم رہ جانے سے اور کسی کے نہ ماننے سے اور ایک آدمی کے صرف ماننے سے. اکمل طریقے سے انہوں نے اپنے فریضہ نبوت کو ادا فرما دیا. یہی حال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا ہے کہ وہ ان کا صحابہ کرام سے شدید اختلاف تھا. دنیا جمع انسان کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ زکاۃ، فرائض وغیرہ ادا کرنے کے بعد انسان کو اس یہ مجاز اس کا ہے یا نہیں؟ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کے نزدیک وہ اس کے بعد مال جمع نہیں کر سکتا. تمام صحابہ کرام فرماتے تھے کہ نہیں، جمع کر سکتا ہے. اس کے باوجود ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے یہ مسئلہ بیان فرماتے تھے اور صحابہ کرام اس پر خاموش رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان اور ابلیس کی طرح تفریق بین الزوجین کو قرآن نے بیان کیا ابلیس کے لیے، تو ہم تفریق بین الامہ ڈالنے والے نہ بنیں. اللہ اس کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.